بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیام عدل کی دعوت دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ترازو بھی نازل فرمایا اور اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا تاکہ سب لوگ انصاف کی طرف آئیں. اور نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ انصاف کے ساتھ جڑ جائیں. اس لیے پوری شریعت جن چیزوں پہ بار بار لوگوں کو لاتی ہے وہ عدل کا قیام ہے، اور عدل کا قیام انسانی تاریخ میں قرون اولا میں جتنا مسلمانوں کے ہاں رہا کہیں بھی نہیں رہا اور کبھی بھی نہیں، ہمیشہ انصاف سے کام لیتے، اور ایسا انصاف کہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اس کی ابتدا کر کے دکھائی، اور پھر خلفائے راشدین اور ان کے بھی بعد حتیٰ کہ مغلوں کے دور میں بھی بہت سے مقدمات اور فیصلے ایسے ملیں گے جس میں انہوں نے انصاف کو قائم کیا. جہانگیر کی اس کے جہانگیری آپ اٹھا کر دیکھیں، اس نے 36 سیر سونے کی زنجیر بنوا کر لگوائی اور اس کا ایک سرا اپنے بیڈ روم میں بستر کے ساتھ اور ایک سرا اس نے مین شاہراہ پہ چھوڑ دیا کہ جس کو بھی انصاف چاہیے ہو وہ اس کو کھینچے، اور اس کی گھنٹیاں بجتی تھیں اور جہانگیر سوتے سے اٹھ جاتا تھا انصاف. نور جہان سے اس کی محبت کون نہیں جانتا، اس کے باوجود نور جہان نے ایک تیر چلایا جو ایک دھوبی کو جا کے لگ گیا اور مر گیا، اور تیر شاہی مقدمہ قائم آیا. اور جہانگیر کے پاس جب آئے لوگ اس سے کہا عدالت میں جاؤ، میرے پاس کیا کہا. تو عدالت نے ملکہ عالیہ کو پھانسی کی سزا سنا دی. نور جہان بہت غصے میں سب کچھ کہا. جہانگیر نے کہا کہ میں نے محبت میں دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا، کچھ نہیں ہو سکتا. قاضی کو جا کے مناؤ، وہ کچھ کر سکتے ہیں، پھر رات جا سکتے ہیں، سوچائیں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور قاضی کے پاس گئی تو انہوں نے کہا آپ کا بھی اختیار ہے کہ آپ پیسے دے کے فریق مخالف کو راضی کر لیں. تو انہوں نے پیسے دیے اور قتل کی سزا معاف. جہانگیر کہتا ہے کہ میں جب گھر گیا تو میں نے دروازے کی کنڈی لگائی کمرے کے اور نور جہان کے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھ سے کیا گزرتا. تو اس نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ کہ اب چونچلوں کا کیا فائدہ ہے. اس وقت جب پھانسی کا حکم ہو گیا تھا اس وقت کچھ کیا نہیں. اس نے کہا میں نے دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا. انصاف کا قائم کرنا ضروری. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے سے نوح علیہ السلام والسلام کو ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے نبوت کو ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں رکھا. نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے آدم علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو پیغمبر آئے ہیں اس وقت شرک کا کوئی ایسا قضیہ نہیں تھا، اور اگر آئے ہیں تو لوگوں کی عمومی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ نے نمائندے بھیجے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم کے لیے کام کیا، 29ویں پارے میں سورہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور یہ شرک اتنا سر چڑھ کے بولا ان کی قوم پہ کہ انہوں نے نبوت کی بھی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور وہ شرک میں مبتلا رہے۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی قوم میں پانچ بڑے آدمی تھے، یغوث، یعوق، نصر، ود اور سوا، اور ان کی قوم میں بہت نیکی کے لیے مشہور تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ان کے غم میں روتے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کی قبروں پر ان کے کتبے اور مجسمے لگا دوں اور تم ان مجسموں کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا؟ لوگ مان گئے اور تراشے ہوئے پتھر شیطان نے لا کر ان پانچ بزرگوں کی قبروں پر رکھ دیے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ اپنی قوم کے نہایت نیک افراد تھے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد تھی، بہرحال انہیں رکھا گیا اور وہ آہستہ آہستہ قبریں مٹ گئیں اور پتھر کے وہ بت قائم رہے، اور ان پتھر کے بتوں کی پھر عبادت اور پرستش شروع ہوئی، یہاں تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا اور وہ قوم بالکل شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سزا دی اور پانی ہر طرف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ نسل انسانی ان لوگوں سے شروع ہوئی جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح بت سلام منا، اے نوح اتریے اس زمین پہ اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ، وہ برکات علیک اور آپ پر بھی برکتیں نازل ہوں گی، والا امم معک اور آپ کی کشتی میں جو بھی جانور انسان سوار ہیں سب پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور نسل انسانی پھر شروع ہوئی۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو کشتی آیا۔ دوسرے نبی اللہ کی ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی پھر نبوت، ان کے آنے کے بعد پھر نبوت کہیں نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعل للناس اماما، اور ہم نے انسانوں کی امامت ابراہیم علیہ السلام تمہیں دی، اور پھر انہی کی ذریت سے آگے انبیاء علیہ السلام ہوئے۔ اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے جب اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے اس کے تین مراکز گویا کے بنا دیا۔ ایک مرکز وہ تھا جو ان کے بھتیجے اردن میں تھے، انہوں نے قائم کیا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعوت اردن کے ان علاقوں میں پھیلی، اب تک اس کے آثار پائے جاتے ہیں جس قوم کو عذاب دیا گیا، اور ڈیڈ سی وہاں اردن میں جو ہے وہ دیکھ کر انسان پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ تعالیٰ شانہ نے کس طرح بری طرح ان لوگوں کو سزا دی، دے مارا زمین پر الٹا کے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، اردن میں آپ جائیں تو وہاں کے مسلمانوں نے اسے گویا ایک پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے، تاریخ کی ایک جگہ ایسے کہ لوگ جاتے ہیں اور کچھ کپیوں میں مصروف ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عاد اور ثمود کی بستیوں سے گزرے تھے، وہاں پہ جو تبوک کے پاس ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان بستیوں سے نہ گزرنا الا ان تکونوا باقین، روتے ہوئے گزرنا کہ اللہ کے عذاب نے کس طرح اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور کھیل کھیل خدا نے ان کے پہاڑوں کی کر دی، اب تک وہ آثار موجود ہیں۔ اور اگر تو ان بستیوں سے گزرے تو دیکھے کہ خدا کی قدرت اور خدا کے عذاب کا یہ کیا نمونہ ہے۔ اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تھے کہ جو وہاں آٹا گوندا گیا تھا، آپ نے فرمایا اس آٹے کی روٹیاں نہ پکاؤ، جانوروں کو کھلا دو اس آٹے کو، یعنی اس زمین میں جب خدا کا عذاب نازل ہوا ہے ذرہ برابر کوئی اس میں سے حصہ نہیں دیا. یہی حال وہاں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پہ خدا کا کام کرو، اور اپنے دوسرے بیٹے کو جو اس وقت کافی عمر کے تھے انہیں لے کر اسحاق علیہ السلام کو آپ چلے گئے وہاں بیت المقدس. اور اسحاق علیہ السلام کو مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ٹھہرایا. یہ دوسرا سینٹر تھا جو انہوں نے قائم کیا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی خدا نے وہ پانی کا کنواں ایسے ہی دیا جیسے ان کے دوسرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں دیا تھا. اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب ہوئے. یہ سب لوگ فلسطین میں ہی رہتے تھے. یعقوب سے پھر ایک بچہ جسے کنویں میں پھینکا گیا تھا، یہ آگے جا کر مصر میں ہوئے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وقت کے قرآن میں جو آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بلایا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور یہ 12 بھائی 11 بھائی باقی اور 10 بھائی والد کے ساتھ اور ایک بنیامین جو پہلے رکھ لیے گئے تھے، یہ سب کے سب مصر آ گئے. مصر سے پھر ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. اور مصر میں اس وقت قبطی قوم کے افراد ہوا کرتے تھے، یہ یہودی بنی اسرائیل کے نہیں ہوا کرتے تھے. یہود میں اور بنی اسرائیل میں بھی ایک فرق ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہودی جو تھے یا بنی اسرائیل کہی ہے، یہ اس وقت منتقل ہوئے ہیں یہاں فلسطین میں، اور پھر اس کے بعد ان کی فلسطین سے مصر، اور مصر میں ان کی نسلیں چلتی رہی ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. تو اس وقت تورات کے مطابق یہ 6 لاکھ افراد بنی اسرائیل کے اس وقت تھے. تورہ میں ان کی تعداد 6 لاکھ آئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال یہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اب جو ہجرت کا حکم ہوا تو ان نے اور بحیرہ قلزم کو کراس کر کے وہ واپس اپنے آبا و اجداد کے وطن فلسطین ہی جانا چاہتے تھے، اور قوم نے جہاد سے انکار کر دیا. پھر یہ گئے ہیں 40 برس کے بعد پتا ہوا ہے حضرت ہارون تشریف لے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا تھا. تو یہ ساری یہودیت کی طرح آئی. اب آخری آدمی ان میں سے زکریہ علیہ السلام تھے، اور زکریہ علیہ السلام اس کے امام تھے بیت المقدس کے، اللہ کے بڑے جلیل قدر انبیاء علیہ پھر ان کے بیٹے آخری تو وہ تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ابھی بھی دمشق میں جو ولید بن عبد الملک نے مسجد بنوائی تھی اس مسجد کے اندر ہی، اور اس پہ جالی لگی ہوئی ہے. یہ جسے جان کہتے ہیں نا تورات انگلش لٹریچر میں، یہ جان سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ یہاں ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اچانک اسی بنی اسرائیل کی خاتون حضرت مریم کو چنا، اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے نبوت دی. اب یہ مردوں کی بجائے عورت کے توسط سے ایک بچے کو نبوت ملی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا یہ چیپٹر بنی اسرائیل پہ بالکل کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو سلسلہ اسحاق علیہ السلام سے شروع کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ مکمل کر کے اپنی عادت کے مطابق کہ نبوت میں کسی کا اختیار اجارہ نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام تیسرے یہ سینٹر قائم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اگرچہ ان کے بچے تھے چھوٹے تھے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر ان کے والد سے ملنے آتے تھے. یہ سب تفصیلات صحیح بخاری میں آئی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نبوت یہاں پہ مکمل ہو گئی. پھر مدتوں صدیوں کو یاد تھا ان میں سے ایک آدمی غالباً قیدار ہیں جن کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اپنی قوم میں صالح ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے. پھر آگے ان کے اولاد چلی ہے حتیٰ کہ ہاشم آئے ہیں، پھر مطلب آئے ہیں، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے آخری نبی بنایا اسماعیل علیہ السلام کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نبی آتے. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو جتنا نبوت کا سلسلہ تھا وہ پہلی مرتبہ اسحاق یعقوب یوسف علیہ السلام یہ چلا, اور دوسری مرتبہ پھر بنی اسماعیل میں سے اسماعیل علیہ السلام, اور آخر پہ کوئی درمیان آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, اللہ نے کہا نبوت کو ہم نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام میں رکھا, اور نبوت ان دونوں بزرگوں کے گھرانوں میں رہی. والکتاب, اللہ نے کتاب بھی ان دو کی اولاد سے نازل فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو خود صحائف اللہ نے دیے, ان کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام آئے اور داؤد علیہ السلام آئے, اور خدا نے انہیں زبور دی. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے انہیں تورات. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے, انجیل. خود موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے علاوہ بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے. یہ خدا نے ہمیشہ کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کبھی کتابیں بھیجتا رہا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں کیا کہ اللہ نے کتاب بھیج دی اور نبی نہ بھیجا. اس کی قدرت سے یہ بھی تو تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کتاب نازل کر دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے کہ جاؤ وہاں ایک کتاب پڑھی ہے اس سے رجوع کر لو, ختم ہو جاتی بات. یہ نہیں, لیکن یہ کیا ہے کہ کتاب نہیں دی اور نبی بھیجا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان انسانوں سے مانوس ہوتا ہے, انسان انسانوں سے دکھ سکھ کا اظہار کرتا ہے, انسان انسانوں کو دیکھ کر کچھ سیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے اپنے جیسے انسان ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اگرچہ ان کے مراتب میں زمین و آسمان کا بے حد و حساب فرق ہے, لیکن بہرحال انسان ہے. اس لیے خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو مبعوث فرماتا رہا. تو فرمایا یہ دو بزرگوں کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, اور ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے جن نسلوں نے ہدایت پائی. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثر ایسے تھے جو اللہ کے نافرمان بندے. اسی لیے خدا انسانوں کی اکثریت کو رد کرتا ہے جب وہ بنے ہوئے نہ ہوں. جاہل اجڑ اور گنوار معاشرے میں خدا انسانوں کی انسانیت کو رد کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ دونوں اتنے اچھے پیغامات چھوڑ کے گئے تھے, ان کی اولادوں میں ہدایت والے کچھ ہوئے, کچھ صحیح راہ پر چلے, لیکن اکثریت ان کی اولادوں میں خدا کی نافرمانی. دوسری جگہ آتا ہے وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو زمین میں اکثریت میں ہیں, یضلوا عن سبیل اللہ, یہ خدا کی راستوں میں گمراہ کر. انسانوں کی اکثریت گمراہی پہ مبنی, گمراہی پہ مشتمل. قوموں میں اجڑ اور گنوار لوگوں کے انسان نہیں پورے جتھے ہوتے ہیں اور جو مرضی کرتے ہیں. یہ جمہوریت جو ہے یہ شاخصانہ اس کا یہی تو عذاب ہے اس جمہوریت میں کہ وہ پورے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کا ہیڈ نکال کر لے آتے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں یہ جو دودھ جو تم ہو زہر ملا ہوا ہے, اور اس زہریلے دودھ کا نتیجہ یہ زہریلا مکھن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دودھ میں زہر ملا ہوا ہے اور مکھن پاک نکل آئے. اس جمہوریت میں یہی عذاب. اور جمہوریت آ کیسے سکتی ہے, ذرا سی بات درمیان میں آ گئی, آ کیسے سکتی ہے؟ لوگ مذہب میں بٹے ہوئے, فرقوں میں بٹے ہوئے, برادریوں میں بٹے ہوئے, پیشوں میں بٹے ہوئے ہوں, جتنے چیمے ہیں چٹھا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, چیما کہتا ہے چیمے کوئی بولتے ہیں. زبان میں بٹے ہوئے, اردو سپیکنگ پشاور میں کھڑے ہو کے جتنے ہی اچھے ہیں ووٹ لے کے دکھا دیں. یہ کیا ایسا ہے؟ جتھوں اور گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے. ان جتھوں اور گروہوں سے توقع رکھنا کہ جو شخص ان کے جتھے اور گروہ کا نہیں ہے وہ کتنا ہی قابل آدمی کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا پرہیزگار اور پارسا کیوں نہ ہو, ان کی ووٹ اسمبلی میں آ جائے گا قطعاً. جانتے ہیں کہ ہمارا جاگیردار کتنا ظالم ہے, لیکن ووٹ اس نے لینا کیا اور مانگنا کیا ہے؟ اس کا تھیلے میں ڈالو سارے ووٹ جتنے تمہارے ہیں تھیلے میں ڈالے اور جا کر اسے ووٹ اپنی طرف دلوا دیے. کسی کی مجال نہیں جو اسے کہہ سکے کہ آپ کے مقابلے میں امام مسجد جو ہے نا زیادہ نیک ہے, اچھا آدمی ہے, بزرگ ہے, نماز پڑھاتا ہے, اس کو خدا نے زیادہ شعور تعلیم دی ہے, اس پر تہن نہیں. اور یہ جمہوریت دوہرا عذاب ہوگی. وہ یہ کہ اپنی پارٹی کو ووٹ دینا ہے, بھٹو صاحب کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا اب تک وہ ووٹ دیں گے تو بلاول صاحب کو ہی دیں گے چاہے کچھ ہو جائے. انہوں نے کہنا ہے ووٹ اسی کو جانا, بھٹو صاحب کو ووٹ دیا, ان کی صاحبزادی کو ووٹ دیا, اور پھر اب اس کو ووٹ دینا ہے جو کھلم کھلا ہندوؤں کے شرک کے مراسم ادا کر رہا ہے. اس دیوالی میں کیا کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کی ہے. ہندوؤں کے ووٹ لینے کے لیے سندھ سے جا کر وہ دیوی پہ دودھ چڑھایا ہے, عبادت کی رسومات ادا کی. اور دوسری طرف بھی حال کچھ ایسا اچھا نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے تمنا ظاہر کی کہ وہ دیوالی کی ہولی میں اور رنگ پھینکنے میں شرکت کریں. اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس ملک کو لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو لاکھوں جان کی قربانی وہ سب کیا ہوا؟ ہندوؤں ہی کی رسومات اختیار کرنی تھی تو اس سے اس کے بنائے بغیر زیادہ آسانی سے ہو سکتی تھی, پڑوس میں ہی رہتے ہیں, سب ہندوؤں کے ساتھ ہی پڑھتے, ایک جیسے ہوتے. پھر ضرورت کیا تھی اس بکھیڑے کی؟ 70 سال کے بعد جو ہویا اس کو کہ جو شرک تم کرتے ہو ہمارے قرآن میں شرک کوئی مسئلہ ہی نہیں مانا سکتا. اللہ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہیں بسے اکثر امن فی الارض, اور زمین میں بسنے والے انسانوں کی اکثریت کے پیچھے اگر تم چلو گے یضلوا عن سبیل اللہ تو یہ اللہ کی راہ سے تمہیں ہٹا دیں گے, گمراہی کی طرف لے جائیں گے. جس معاشرے میں ایک دودھ بیچنے والے کا اور ایک بالکل ان پڑھ کا اس کی رائے اور ایک متقی پرہیزگار سمجھدار پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس کی رائے دونوں کا وزن برابر ہو, کہاں جائیے؟ جس کو کچھ نہیں پتا اس کا ووٹ, اور جس نے زندگی کھپائی ہے, فرض کیجیے سیاسیات نہیں کھپائی ہے, فرض کیجیے سیاسیات کا علم پڑا ہے, اس کا ووٹ دونوں برابر, کہاں جائے؟ یہ اس استحصال کا حال ہے جو جاہل سیاسی قیادت نے ساری زندگی ہمیں تو ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے مچایا ہوا ہے, اور لوگوں کی جہالت اور شعور کی کمی سے فائدہ ہے. اور ایسے تماشے ہیں کہ وزیر ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ تعلیم کیا ہے, اور وزیر ہے اور اسے زراعت کا نہیں پتا, وزیر ہے اور کہتا ہے کہ قرآن 40 پارے ہیں, اور وزیر داخلہ ہے اور پوری قوم کی نمائندگی ہے رحمان ملک, اور سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آئی, لم یلد ولم یولد, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہا. جن کی تعلیم کا معیار یہ ہے یہ وزیر داخلہ صاحب ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے پہلے اجلاس میں احتجاج فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسمبلی سے ہی کیوں وزیر اعظم دیا جاتا ہے, سینٹ سے بھی وزیر اعظم دیا جاتا ہے. کیا کیا تماشے ہیں! اردو بولنا 4 لفظ ہی نہیں آتی, زبان جو قومی زبان, پھر بھی مران. اس لیے اکثریت لوگوں کی نافرمانی بنی. ہاں پڑھے لکھے معاشرہ سلجا ہوا ہو, تعصبات سے اوپر اٹھا ہوا ہو, وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت فیصلہ چنا چکی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اسی بنیاد پر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ میں لڑکیوں کے پاس گیا ہوں جو پردے میں تھی, اور بچوں کے پاس بھی گیا ہوں, ان سے پوچھا ہے کہ کون امیر المومنین ہونا چاہیے. انہوں نے کہا عثمان. یہ بات اس لیے کہ بچے بھی شعور رکھتے تھے, پتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشرکین مکہ میں باقی تھے, 9 ہجری کا جو حج ہوا ہے مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھا کیا. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کل فتح ہوا ہے، چند دن ٹھہر کے آج واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور جاتے جاتے ایک 16 سال کے لڑکے کو بلا کے کہتے ہیں کہ مکہ میں اگر تم سے اچھا کوئی ہوتا نا تم اسے حکومت دیتا، تم سب سے اچھے بچے مکہ سنبھال، اور میں یہ 2 چادریں دے رہا ہوں تمہیں، یہ تمہارے کپڑے ہیں، مکہ سے 2 درہم ان لوگوں سے روزانہ لے لینا حکومت کے جتنے اخراجات آئے، یہ تمہارا خرچہ ہے، اور انگور اپنے گھر میں لگا لے، انگوروں کی بیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کی بیل کا حکم دے دیتے کہ گھر میں لگاؤ، انہیں کیوں حکم دیا تھا اللہ عالم کیا مصلحت ہوگی. 3 چیزیں بتائیں اس لڑکے کو، اور مکہ اس کے حوالے اور چل پڑے، اس لیے کہ افراد بنے ہوئے جانتی تھی نبوت کی، نبوت کی نگاہ میں کس کی کتنی اہمیت اور صلاحیت، انہوں نے کیا کیا دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب پہ گواہی کیا پڑی، اگلے دن انہوں نے مکہ والوں کو جمع کر دیا، سارے مکہ میں جہاں تک آبادی سب لوگ آ گئے، انہوں نے کہا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگور لگانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، میں نے انگوروں کی بیل لگا لی، 2 درہم مجھے عنایت فرمایا تھا کہ لے لیا کرنا، یہ میرا غلام ہے اس نے بھی 2 ہی درہم لینے ہیں، میں نے بھی 2 ہی درہم لینے، یہ 2 چادریں حضرت عنایت فرما گئے تھے، میں نے 2 چادریں اپنے گھر سے لی ہیں اور اپنے غلام کو ایسی چادریں دے دی ہیں، بس ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حکمرانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ بھی وہی پہنے گا جو میں پہنتا ہوں، میں بھی وہی پہنوں گا جو یہ پہنتا ہے، 2 درہم میرے اور 2 درہم اس کے، باقی سب برابر. یہ ہے مساوات اور یہ ہے انصاف. رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں، ہیروز کی نرسری لگا گئے، ایک جگہ ایک کی ضرورت تھی، 10 آدمی اس کے حال ہوتے تھے، امیر المومنین بنانا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو، 6 آدمی اس کرائیٹیریا پہ ان کے نزدیک اور بہت سے ہوں گے، 6 منتخب فرمایا فرمائے، اور کرائیٹیریا کیا رکھا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وقان عن راضین، وہ ان 6 سے تو بہت ہی خوش تھے، خوش تو سب سے ہی تھے، لیکن 6 آدمی سے بہت زیادہ خوش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کو پیمانہ اور معیار بنایا کہ اللہ خوش رہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش، اس لیے اللہ کہہ رہا کہ اکثریت فاسقوں ثم قفینا علی آثاری برسلنا، پھر یہ جو نقش قدم، یہ دونوں بزرگ چھوڑ کے گئے، نوح اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے نقش قدم پہ ہم نے چلا، برسلنا ہمارے بہت سے رسول آئے، جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے کہ یعقوب، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، ان کے بعد جو رسول آئے ہیں قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر بائبل کو آپ پڑھیں تو اس میں قرآن کریم سمجھ میں آنے لگے نا، اور فرصت کبھی ملے تو بائبل کو پڑھنا چاہیے، تورات، کتنی ہی قرآن کی مشکل چیزیں ایسی ہیں جو تورات سے حل ہوتی ہیں، آدمی نہ پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا. اللہ تعالی نے بعض لفظ ارشاد فرمائے ہیں، اس لفظ کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے اس وقت سمجھ آتی ہے جب بائبل پڑھتی. یہودی اس بات کے قائل تھے کہ 2 فرشتے اللہ کے ہاروت اور ماروت، ان کو ایک عورت زہرا نامی لڑکی پسند آ گئی تھی، اور خدا نے ان دونوں فرشتوں کو عذاب دیا اور زہرا مت ہو کے ستارہ بنا. انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ فرشتوں میں یہ طاقت ہوتی ہی نہیں، ان میں یہ خواہش ہوتی ہی نہیں. دیکھو قرآن نے بائبل کے اس بیان کو کیسے رد کیا ہے، کہاں بات جا کے پہنچائی. اللہ تعالی نے فرمایا فلما جاءت رسلنا، ہمارے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بشارت. ابراہیم علیہ السلام قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا فرشتوں کو انسانی روپ میں آتے تو انہوں نے کہا کہ قوم منکرون اجنبی آدمی آئے ہیں، پہلے اس علاقے میں دیکھے نہیں گئے. کون سا یہ زمانہ تھا؟ گاؤں کے دیہات کے شہر گنے چنے، ارے ساتھی جانتا تھا کون کہاں رہ رہا ہے. کا قوم منکرون، یہ عجیب و غریب لوگ ہیں. اور پھر انہوں نے مہمانوں کو بٹھایا، انجاب عجل حنیز، اور فوری طور پہ تلا ہوا بچھڑا سامنے خدمت میں لا کے نوکروں نے رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فلما رائے دیا ہوں. ابراہیم نے جب انسانوں کے ہاتھوں پہ غور کیا علیہ السلام، لا تتے ہاتھوں نے گوشت کو چھوا ہی نہیں. اور رسم یہ تھی کہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں چکھتے، پہنچ جاتے تھے کہتے تھے اگر اس کا نمک چکھ لیا نا تو اس کا حق ہم پہ ثابت ہو گیا، اب ہماری دشمنی باقی تھی. فاؤج صفی نفسہ خیفا، ابراہیم اپنے دل میں ڈرے علیہ السلام کہ کوئی میرے دشمن تو نہیں آ گئے، کھائی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم خوف نہ تھا، انا رسل ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. بات سیدھی سی تھی کہ آگے کہہ دیتے فرشتے ہیں، خدا نے اتنی لمبی بات کی کہ فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب بائبل پڑھتے ہیں تو خدا سنتی ہے. بائبل میں آتا ہے فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا کھایا. کھانا اگر کھاتا ہے تو پھر اس سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر فرشتوں کا مسخ بھی ہو سکتا ہے، زورا کا بھی، اور فرشتوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے. قرآن نے جڑ کاٹ دی کہ ہمارے فرشتوں نے کھانا ہی نہیں کھایا. کہاں جا کر غلط پڑی ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا مُعَیْمَنًا عَلَیْہِ، اور قرآن جانچ پڑتال فرق ہے باقی کتابوں، جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب قرآن کی فرق سے پورا اترتی ہیں، تو ٹھیک ہے نہیں اترتی تو رد ہے. اللہ نے کہا قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ جتنی پرانی روایات چلی آتی ہیں اس پہ پڑھے. عجیب و غریب چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا. سورہ کاف میں فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں. کوئی عرض کرے کہ حضرت یہ کہا کتنے ہیں کہ آپ تھکے ہیں؟ اگر آپ تھکے ہیں تو آپ مخلوق ہیں، آپ کو خالق ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، تیری پاک ذات ہر عیب سے پاک، تو ہر بات سے پاک. بائبل آپ کھولے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں دن ریسٹڈ، خدا نے آرام کیا. اللہ نے وما مسنا من لغوب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل کر کے فرما دیا، چھ دن میں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں. بائبل کہتی ہے ریسٹ کیا، تھکے کہاں زد جا کر. سورہ انعام میں یہ تیسری مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے یہودیوں پہ حرام کی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقین مانو لوگوں ہم سچ کہتے ہیں. اے حضرت، آپ سے کوئی جھوٹ کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اور جھوٹ بولے؟ کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہودی حلال و حرام میں گڑبڑ کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ ہمارے لیے جائز ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہتے ہیں، ہم نے حرام کر. اس لیے مطالعے میں جب فرصت آتی ہے اور آدمی فرصت پہ کبھی قرآن کو پڑھتا ہے اور چیزوں کو، پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف اور لفظ کس شرک کی بنیاد کو چھیڑتا ہے، کس غلط فہمی کو دور کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کے نقش قدم پر بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم و مریم، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مریم کے بیٹے تھے انہیں بھی ہم نے اسی راہ پر بھیجا تھا. فآتیناہم انجیل، اور ہم نے انہیں انجیل دی. یا انجیل کے بعد پانچ کا اردو میں حصہ ہے، جیسے اب شاید کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جتنا اظہار محبت ہوتا ہے وہ پانچ ہی کے حصے سے ہوتا ہے، یہ دل کی ایک شکل بن گئی نا. پانچ اردو زبان میں اس طرح حرف لکھا جاتا ہے، یہ فگر لکھی جاتی ہے. قرآن میں جہاں کہیں یہ آتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ دیگر ائمہ کی قرآت میں یہاں پہ وقف ہے یہ پوری آیت. صراط الذین انعمت علیہم, قرآن کا لکھنا کوئی آسان چیز نہیں. قرآن کا لکھنا خط عثمانی کے ساتھ فکس ہے, مفروض ہے, بند ہے. قرآن کریم کو خط عثمانی کے علاوہ لکھنا جائز ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی جو تحریر کروایا تھا قریش سے, اس میں انہوں نے ساری روایتیں جتنی بھی قرآت کی ہیں جمع کر دی. آپ نے دیکھا تھا کل انہوں نے پڑھا قرآن پاک آلے موسیٰ پڑھ رہے تھے نا, امام برش رحمت اللہ کی قرآت. ہم نے اسی لیے یہاں پہ ان سے کہا ہر قرآت کو پڑھیں تاکہ سننے والے یہاں سے جو آئے ہیں سیکھ کے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے سات طرح قرآن نازل کیا تھا. یہ بھی ایک قرآت ہے سبح ربک الاعلی, اور یہ بھی نازل ہوا ہے کہ سبح ربک الاعلی, یہ بھی قرآت. اس لیے کیا نام رامدی صاحب اچھے پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے ان سات قرآت متعلقہ سب غلط اور ان کی اس شے پہ اور اس پہ ان کا یہ یہودیوں نے قرآن میں تعریف کی ہے ولیعہد اللہ. یہ سمجھنا آئی کہ 1400 سال سے مسلمان کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم یہودیت کا شکار. آپ فرانس چلے جائیں, اسپین چلے جائیں, ہم نے وہاں نماز جب پڑھی شاذلی صوفیوں کے پیچھے اور مالکی ائمہ کے پیچھے سب امام برش رحمت اللہ علیہ کی قرآت پڑھتے. ایک صاحب کو مصر میں سنا نماز سے, ہم نے پوچھا یہ کیا کس کی قرآت کا, امام قالون رحمت اللہ علیہ کی قرآت, ان کا قالون ایسے پڑھتے تھے, برش ایسے پڑھتے تھے. یہ سب قرآتیں ایسے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں آئے, کسی کو قرآن پڑھتے سنا تو پکڑ لیا اسے سے اور کہا خدا کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں, کھینچ کے لے گئے اللہ کے رسول جیسے آپ نے پڑھایا اس کے سے الگ پڑھ رہا ہے. آپ نے کہا عمر چھوڑ دے, یہ بھی اللہ نے نازل کیا, یہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا. پھر آگوں کا اختلاف اس کی آسان مثال سمجھیے. آپ پنجاب کی لہجے پہ غور کریں, ان کی لہنا ہے ٹھیک ہے, اور یہی پنجاب سے ہن کے کرتے ہیں. یہ لفظ ہن ہے, ہن بھی اور ہن بھی لہجے ہیں نا, لفظ بدلا ہے لیکن لہجے ہیں. قرآت اس طرح یہ مالک یومی تھی, مالک یومی تھی. اس لیے ائمہ میں قرآت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیا, ان کا یہ آیت یہاں پوری ہوتی ہے, دیگر ائمہ نے کہا نہیں آیت پوری نہیں ہوتی. اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے 5 کا ہندسہ لگا دیتے ہیں, یعنی پڑھنے والا یہ جان لے کہ دیگر کسی نہ کسی روایت میں یہاں پر ایک آیت کا نمبر لگایا گیا ہے. نتیجہ یہ کہ آیات کی گنتی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ میں 7 آیات, قرآن خود کہتا ہے سبع من المثانی, ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں. ہمارے ائمہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آیت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, تو الحمدللہ سے 7 آیتیں آگے کیسے پوری کریں؟ الحمدللہ رب العالمین, ایک الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد ویاک نستعین 4, اہدنا الصراط المستقیم 5, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ 6 آیت بن جاتی ہے. بسم اللہ کو آپ کہتے نہیں, اس کا جو 7 کہاں سے پوری کریں؟ اس لیے انعمت علیہم کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کئی قرآن کے نسخے ملیں گے جن پہ 5 کا حصہ بنا ہوا. اس 5 کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک انعمت علیہم یہ قرآت میں ایک آیت ہے. یہ آیت جب آ جائے گی یہاں پہ وقف ہو جائے گا, وقف ہوگا تو اگلی آیت سے بالکل صاف نہیں کرتا. اس لیے یہاں پر وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی, وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه, اور جنہوں نے اس کی انجیل کی پیروی کی تھی ہم نے اس امت کے دل میں رافت و رحمہ دو چیزیں رکھی تھی، رافت اور رحمہ۔ یہ اس دن بات ہوئی تھی جہاں آیا تھا روح کھل رہی کہ رافت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان میں احسان کرنے کے جذبات بڑھتے ہیں، انسان احسان کرنا چاہتا ہے، اور رحمت پھر وہ فعل ہے جس کے تحت کرتا ہے۔ زخمی آدمی دیکھتے دل پسیت گیا، پریشانی ہوئی، اس پریشانی نے اسے آمادہ کیا، اس رحمت نے آمادہ کیا کہ گاڑی میں ڈالے اور ہاسپٹل لے جائے۔ یہ رافت کا پہلا جذبہ، دوسرا رحمت۔ اللہ نے کہا جنہوں نے انجیل کی پیروی کی، ان صحیح مومن عیسائی جو اس وقت تھے، ان کے دلوں میں خدا کہتا ہے رافت ہے، رحمت ہے، ان کے دل بڑے نرم۔ اور ہر جگہ یہ ہے، ہماری باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے ان کے دل میں تمہارے۔ عیسائی اصل جو تھے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا اتنے نرم دل کے ہیں یہ عیسائی، فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سنتے ہیں اس وحی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، تَرَاءَ، تم ان کی آنکھیں دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسو ٹپک پڑتے ہیں ایمان کی وجہ سے اور دل کی نرمی کی وجہ سے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، اسی لیے کفار مکہ نے شکایت کی اور انہوں نے کہا یہ ابوبکر روتا ہے قرآن کو سن کے، ہمارے عورتیں اور بچے متاثر روتے ہیں، اس کو کہو کہ تلاوت اگر کرنی ہے تو گھر کے اندر کرے اور اتنی آہستہ آواز سے کہ باہر گلی میں اس کی آواز نہ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک مسجد بنا دی، وہ مسجد شرعی نہیں ہوتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی جو فقہا کہتے ہیں نا کہ آدمی جب بھی اپنا گھر اور کوٹ کی کوئی چیز بنائے تو اس میں ایک آدھ کمرہ چھوٹا سا صرف عبادت کے لیے بنا لینا چاہیے کہ جس کو بھی عبادت کرنی ہے وہاں جاؤ اس کمرے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنا لیا، داؤد علیہ السلام نے تو 24 گھنٹے تقسیم کر دیے تھے کہ اتنے گھنٹے میں یہاں بیٹھ کے خدا کو یاد کروں گا، اتنے گھنٹے میرے بچے آئیں گے وہ یاد کریں گے، اتنا غلام یاد کریں گے۔ 24 گھنٹے کا نظام کہ ایک کے اٹھنے سے پہلے دوسرا آ جائے، انہیں اتنا ذوق تھا اللہ کی عبادت، اور اس کا عقلن فائدہ بھی ہے۔ عقلن فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ہوگی نا سب نماز، وہاں جا کے عورتیں بچے گھر میں خود نفل پڑھنے چلا جائے گا، اگر نہ بسا اوقات کمروں میں نماز، جا نماز پیچھی ہوتی ہے، باتھ میں آگے سے گزرنا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے تو انجن بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ کل ایک ظہور یہاں بھی ہوا تھا، بچے سارے کام کر رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، ایک صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھنا شروع، اب بچے حیران کہ آگے سے گزریں تو کیا کریں، نہ گزریں تو کیا کریں۔ تو اس لیے جب بھی آدمی مکان کوٹھی کوئی چیز بنائے، کہیں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ اسے رکھ دے کہ بس یہاں جس سے عبادت کرنی ہے یہاں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رافتم و رحمہ، ان عیسائیوں کے دلوں میں بڑی نرمی، بہت رحمت، و رحبانیت لبتدعوها، اور یہ دنیا سے اجتناب اور رحبانیت یہ انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی، ما کتبناها علیہم، ہم نے بالکل ان کے لیے ضروری قرار نہیں دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے اس لیے رحبانیت اختیار کی کہ وہ مجھے خوش رکھیں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں، فما رعوها حق رعایتها، لیکن افسوس اس کی ایسی قدر و قیمت نہ دے سکے جتنی اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اس رافت اور رحمت کے نتیجے میں چیزیں جب اپنی حد اور لمٹس کو کراس کر جاتی ہیں تو ہدایت بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ ایک حد ہے دنیا نہ چھوڑنے کی، سیدھی سادھی ایک حد اسلام نے اور اس سے پہلے بھی ادیان نے مقرر کی تھی کہ زندگی ضروریات تک محدود ہونی چاہیے، بس اور اگر ضروریات سے بڑھ کر کوئی آسائش اور آرام کی چیزیں اختیار کرتا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کرو، تم خود نہ کرو، اپنی ذاتی زندگی میں نہ، صحیح، کس سے روکو، نہ کرو. جس میں انسانی کو پوشیدہ رکھنا یہ فرض ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں کھتر پہنوں، ضرور پہنی ہے ساتھ، وہ کہتا ہے ریشم کا جوڑا، وہ کہتا ہے اچھی اچھی کاٹن بڑی مہنگی ہے، میں نے استعمال کرنا چاہتا. پاشا کے سوٹ سائے ہوئے ہیں نا 18-18 اور 20-25 ہزار کے، وہ کہتا ہے خدا کا خوف کرو یہ کتنا، اتنے ہزار میں نہیں، بالکل ٹھیک ہے نہ پہنے، ضرورت خطر پوشی تھی خطر سے حاصل ہوگی جس میں، لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ اگر بچے کہتے ہیں ہم یہ سوٹ لیتے ہیں تو اس کو کوئی منع کر دے، الا یہ کہ وہ اسراف میں آتا ہو تو الگ بات ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہر طرح سے خدا کے انعامات کی فراوانی ہے، اس صورت حال میں اگر کوئی پہنتا ہے تو ضرور پہنے، بھی اس کی مرضی ہے. ہم کیوں شریعت میں ان چیزوں کا اضافہ پابندیوں کا کریں جو اللہ نے اصلا نہیں لگایا. ایک آدمی پانی پہ افطار کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار افطار میں لسی ہونی چاہیے. کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی لسی اور دودھ پہ اعتراض کرے، اس کی جائز ہے، درست ہے. یہ رہبانیت جو تھی نا، یہ حد کو کراس کر گئی تھی، ضروریات کے بعد جو زندگی کی آسائش ہیں اس سے بھی منع کرتے تھے، ضروریات زندگی سے بھی روکتے تھے. یہ ضروریات زندگی میں بھی مقل ہونا، یہ خدا کے نزدیک اس کی مخلوق کو تنگ کرنا. اب اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، جہاز ہیں، جدہ جاتے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اب اصرار کرنا کہ میرے بچے اونٹ پہ ہم دونوں چلے گئے، یہ کیا چیز ہے؟ سوائے اس کے کہ دین کے شعور، دین جو شعور پیدا کرتا ہے اس کی سمجھ نہیں ہے. فوٹو کاپیئر آ گیا، سیاست کے حالات پڑے پاکستان کے، ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں سیاست میں پیش کیا گیا کہ فوٹو کاپیئر، ان کا بالکل نہیں آنا چاہیے. فوٹو کاپیئر آ گیا تو کرنسی کا کیا بنے گا، لوگ جعلی نوٹ چھاپتے ہیں. کیبنٹ اتنی عقل مند تھی ماشاء اللہ، 8 سال تک پابندی رہی، 75 میں جا کر پھر فوٹو کاپیئر لانے کی اجازت دی گئی. جب فوٹو کاپی ہوئی تو پتا چلا کہ اس کی تو کرنسی فوٹو کاپی ہی نہیں ہو سکتی، تو بلیک اینڈ وائٹ آئے گا، اور کرنسی میں کلرز ہوتے ہیں. یہ ہمارے دانشور بیٹھے ہیں اوپر، اور یہ ہماری، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں یہ قیادت چاہیے. ان 8 سالوں میں جتنے بچوں نے پڑھا ہوگا، ان 8 سالوں میں بزرگوں نے جس خط کے لیے کاتب بٹھائے ہوں گے، کتنا وقت لوگوں کا خراب ہوا، کتنی صلاحیتیں برباد ہوئی. چپ کر کے ایک فوٹو کاپیئر منگا کے چیک کر لیتے، سارے خلجان دور ہو جاتے، اور کرنسی کا کوئی بحران نہ پاکستان. یہی حال حضرت سے خط لکھوایا ہے، اور خانقاہ میں ایک بزرگ پڑھتے جا رہے ہیں، 10 مریض کو نقل کرتے جا رہے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کسی بھلے مانس نے مشورہ دیا کہ یار جا کر فوٹو کاپیئر خرید لو، اتنے 300 آدمی جو بٹھائے ہوئے ہیں، فوٹو کاپی کر لو، لوگوں کو بھیج دینا، اس میں جو برکت ہے نا وہ فوٹو کاپی میں نہیں ہوگی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ برکتوں کا عجیب نظام ہے. اتنی مخالفت ہے اس مذہبی طبقے کی طرف سے بھی، کہ جس زمانے میں یہ میز اور کرسی آئی، اس زمانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا کافر ہو گیا. ہم نے ایسے بزرگ دیکھے، ہم نے کہا حضرت مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوہے کی کرسی رکھوائی، اس پہ بیٹھے اور واعظ فرمایا، بیان فرمایا. نہیں نہیں، اب ان کے انا کے سامنے کون ہاں کرتا ہے؟ اس لیے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی، یہی کٹھن. کسی وقت میں ٹی وی جب نیا نیا آیا، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہاں مودودی نے سب کچھ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، مولانا نے بڑی بڑی سخت غلطیاں بھی کی، اس میں شبہ نہیں، مولانا نے تفسیر القرآن میں بھی اور جگہ بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن مولانا نے ٹی وی کے متعلق لکھا کہ اس سے دین کی تبلیغ جائے جائے کام جائے جائے، اوہو پورا حلقہ بریلوی تو صحیح تھے، دیوبندیوں تک نے اس پہ کفر کے فتوے اور مودودی کی گمراہی اور مودودی ایسا اور یہ اور وہ، کتنے سال اس کو گزرے، 50-60 سال گزرے، اب ہر ایک میڈیا کی زینت بننے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں دعوت کیوں نہیں ملی، ہم رمضان کا پروگرام کریں اور ہم یہ کریں اور ہم یہ کریں، اس لیے ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مذہبی لوگوں میں کوئی چیز آئی بغیر سوچے سمجھے پہلا فتویٰ یہ کہ حرام ہے، چند دن کے بعد پتہ چلا کہ شہادت کی جائز سے بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بڑے صغیر کی یہ روایت ہے، مصر کے جامع الازہر والوں نے 200 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ کیمرے سے تصویر اگر جائز کی ہوئی ہے تو جائز، ہم اب تک فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے یہاں اب تک 2017 میں صورت حال یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نہیں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں حرام جائز ہی نہیں، انہوں نے 200 سال پہلے ہی فیصلہ کر لیا، بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی، تو مذہب کا شکنجہ، اسے کسنا ٹائٹ کر اور لوگوں کو ان کے آسائش اور آرام سے بھی محروم کرنا غلط ہے، اس لیے یہ رہبانیت ہی کا ایک انداز، آپ خدر پہنے صاحب خدر ہی پہ سویا کریں، کوئی اعتراض، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی آرام نہ کوئی حق نہیں ہے، اللہ کہتا ہے رہبانیت علی بدر ہوا، اور یہ رہبانیت کی بدعت کہ دنیا کی زندگی میں آرام آسائش سچ دے دو سب کو، جنگلوں میں نکل جاؤ، عیسائیت کی تاریخ پڑھنے کے قابل، یہ ایک پینٹ ہے اور یہ فلاں پادری نے 25 سال تک نہیں بدلی، ہندو ہیں اب تک انڈیا میں آپ دیکھیں گے اتنے اتنے لمبے ناخن، اتنے سال سے ناخن نہیں کاٹے، سر سے پاؤں تک جانوروں کی طرح بال ہی بال، بال ہی بال، کیا ہوا ہے اتنے سال سے کبھی حجام کو زحمت نہیں، کوئی بال ہی نہیں کاٹا، یہ عیسائی ایسے ہو گئے جنہوں نے خدا کے دین کو تنگ کیا اور اس نبوت کے مزاج کے خلاف چلے جو سے عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، علاج نہیں کرانا، مر جانا ہے علاج نہیں کرانا، تڑپتے رہیں گے درد سے علاج نہیں کرانا، یہ کیا دین ہے یار، علاج کراؤ تاکہ صحت ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اچھا کھانا نہیں کھانا، کیوں بھائی اچھے کھانے سے نہیں طبیعت میں مستی پیدا ہوتی ہے، اے حضرت اس مستی کو بجائے غلط جگہ پہ صرف کرنے کے کھڑے رہے نا 3 گھنٹے عبادت کرو خدا کی تکا کے، کوئی حافظ بچہ بلا لو تو بیٹے 2 نفل پڑھنے ہیں 5 پارے آپ سنانا، پھر وہ مستی کہاں جائے، رہتی نہیں، پھر جسم کی ورزش اللہ کی راہ میں معاون ثابت ہوتی ہے، یہ حدیث سے اٹھا کر دیکھنا، سیدنا عمر رضی اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ان بچوں کو پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے جن میں 2 سمتیں ہوتی تھی، جو بچہ تیرنا جانتا تھا بیسٹ سوئمر، اور جو بچہ تیر اندازی صحیح کر سکتا تھا نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول 2 سمتیں اس میں پائی جائیں، اب سوئمنگ پول کا کوئی تصور ہی نہیں، سی ڈی اے کے چیئرمین کے 2 آتے ہیں یہاں رات کی صبح گئے ہوئے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، سی ڈی اے کے چیئرمین نے پوچھا کہ پوچھ کے آنا سب سے اچھی نیکی کیا، ہم نے کہا بہترین نیکی ہے کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں اور سب سیکٹر جو ہیں ان سب میں جتنا ہو سکے سوئمنگ پول بنائے تاکہ بچے کھیلیں کودیں بچے سوئمنگ کریں، اور جو ان کی انرجی ہے اس کا کوئی مطلب نکلنا چاہیے، بہت ناراض ہوئے اور کام تو سمجھتے تھے کہ تھوڑا بہت علم ہے، یہ تو بالکل ہی عیاشی اور بالکل ہی مغربی تہذیب کی بات ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ اور اتنا نہیں پڑھ کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے بتایا نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں 25 سال کے جوان سے کہتے ہیں کہ چلو پانی کے نیچے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سانس کون زیادہ دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شریعت کا مزاج ہے، اعتدال ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا سے بے رغبتی نبتدعوها، یہ بدعت، یہ نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا، ما کتبناها علیہ، ہم نے تو فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ چاہتے تھے اللہ خوش رہے۔ ہندوؤں کے یہاں تصور ہے کہ اپنے آپ کو جتنی ایزا اور تکلیف پہنچاؤ گے خدا اتنے ہی خوش رہے۔ مسجد میں اے سی نہیں لگانا، نہ گرمی میں نماز، پسینہ، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اے حضرت پسینہ آ رہا ہے، بہ رہا ہے، خون پیدا ہو رہی ہے، نہیں ہے مزاج، اے سی لگانے دیں۔ یہ بحثیں ہوتی ہیں باقاعدہ، کیونکہ دماغ وہ نہیں ہے، دماغ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایزا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کا خود نصیب ہو۔ اسلام نے اس تصور کو بدلا ہے، کہتا ہے خود بھی آرام سے رہو، اوروں کو بھی آرام سے رہنے دو، جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا وہ کرو، اللہ کے قرب کی کوئی راہ ایسی دنیا میں نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچے سے نہ گزرتی ہو۔ جتنی اللہ کی قرب کی راہیں ہیں سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے پابند کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7-7 میل سے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ گھڑے اٹھا کر لاتے تھے، یہ حدیث میں آیا ہے سارا، زاد المعاد پڑھیے ابن قیم سے پڑھ کے پتا چلتا ہے، سیرت میں زاد المعاد جیسی کتاب سے لکھی نہ گئی، کاش کوئی لکھے زاد المعاد کی طرح کمال کی کتاب ابن قیم رحمت اللہ علیہ، کہ فقہی مسئلے اس سے نہیں لینے چاہیے، انہوں نے فقہ کی بھی چیزیں لکھی ہیں، حنبلی فقہ کے مطابق لکھتی ہیں وہ نہیں، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے یہ بات سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں پانی کے بڑے مٹکے اٹھا کر لاتے تھے، کئی کئی میل سے ٹھنڈا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنیاں تھیں، ان کا دودھ لایا جاتا تھا روزانہ گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ مہمانوں کو دے دیتے تھے، گھر سے شیف لاتے تھے، کچھ بچا ہوا ہو تو پی لیتے تھے، وغیرہ نماز پڑھنے لگتا۔ ایک دن دودھ میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، برا منایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے، بہت پہ آنی چاہیے تھی، یہ سب انہیں کی حیات طیبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو تکالیف دے کے یہ سمجھتے تھے اللہ کا قرب، اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے گی، افسوس کہ فما راؤھا فرعایتھا، اس کو ایسے بھی تو نہیں نبھا سکے جیسے نبھانا چاہیے، یعنی ربانیت ہی اختیار کرنی ہے تو اسے نبھا تو لو، اس کا نبھانا یہ تھا کہ اپنے لیے آسائش کو تر کر، ٹھیک ہے دوسروں کو مت چھیڑ، کروڑوں روپے کی چیز نہیں جی جاتا، حال ایسا ہو جاتا ہے کسی آدمی، یہ جو عورتیں عبادت کرتی رہتی ہیں نا، نانی دادی اماں، ان کے آخری عمر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، جس زیور کو بڑے چاؤ سے 20-30 سال پہلے بنایا ہوتا ہے اٹھا کے بیٹی کو بہو کو دے دیتی ہیں، ہزار اصرار کے باوجود نہیں پہنتی، کہتی ہیں بیٹے اب طبیعت کی تھی، اب وہ حالت کی تھی، اب بجھ گئی بات، اب ختم، اب اللہ کو یاد، یہ کیا ہے، یہ اس کے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ یہ چیز مسلط کرے جوان بچیوں پہ، بہوؤں پہ، بیٹیوں پہ، غلط بات ہے بھائی، اللہ نے اجازت دی ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ ٹھیک، یہ چیز اللہ فرماتے ہیں فما راؤھا فرعایتھا، اور اس رہبانیت کی بھی لاج نہیں رکھی جیسی لاج رکھنی چاہیے، فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم، سو ان عیسائیوں میں جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اللہ نے ان کو بڑا اجر دیا، اس رہبانیت پہ اجر ملا، دنیا سے دل کاٹ لینے پہ اجر ملا، گاڑی اچھی سے اچھی گھر میں موجود ہے، نہیں بیٹھتا باپ، کہتا ہے بیٹے 5 منٹ ہی تو ہے مسجد جانا ہے، میں چلا جاؤں گا آپ جائیں، خوش ہوتا ہے بچوں کی چیزوں کو دیکھ کے، نہیں اسے استعمال کرتا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے جنہوں نے یہ رنگ اختیار کیا کہ دوسروں پر سختی نہیں کی روحانیت میں اور اپنی ذات کے لیے ضروریات تک زندگی محدود کرتے رہے، فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم، جو ان میں عیسیٰ علیہ السلام سے ایمان لائے تھے، مومن تھے، اللہ انہیں ان کا اجر دے گا، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر پھر فاسق نکلے۔ بڑی گہری بات، 4 دن نماز کا شوق ہوا اور تہجد کیا اور اشراق کیا اور چاٹ کیا اور ابابین کیا، دنیا سے بے رغبتی اور بے تعلقی، اچھے اچھے کپڑے نکال دیے اور کیا کیا چیزیں، اور 5ویں دن جوش چڑھا تو فلموں سے کم تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ جو اتار چڑھاؤ اتنا ہے نا شخصیت کا، یہ ہے کیا؟ اللہ نے ایک جگہ نشاندہی فرمائی، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، دل جا تو نماز پڑھ لی، دل جا تو ہم دیکھ، دل جا تو پاکیزگی اور طہارت کے لیے نشرے کے پانی سے وضو کرے اور اسی شام کو شراب پیتی، یہ اپنے نفس کی پیروی۔ اللہ کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پہ غور کی ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اضلہ اللہ علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ آج نماز پڑھنی ہے لیکن دل نہیں نہ چاہتا، اور جس دن دل چاہے کہ نماز پڑھے اس نے تہجد بھی پڑھ لی، تو خدا کی مان کے چل رہے ہو یا اپنے نفس کی مان کے چل رہے ہو، خدا کی اطاعت ہے یا اپنی نفس کی اطاعت؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ روحانیت اختیار کی، دل چاہ ملنگ بن کے رہیں، گلے میں مالا ڈال لی، جوتے اتار دیے، سب کچھ کر لیا، مگر فطرت سے اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کمال کی بات، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا ایسے نہ کرنا، دلجۃ من اللیل، رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کر لیا کرو اور صبح کا کچھ حصہ، اور تمہیں پتا ہے جس کو سفر کی طوالت کا احساس ہوتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہی سفر شروع کر دیتا ہے کہ کہیں دن میں گرمی اور سورج کی تپش کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ ذوالقم من اللیل، رات کا تھوڑا سا حصہ عبادت کر لیا کرو، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی شاد دین حاضہ، اور خدا کی فطرت سے ٹکر نہ لینا، الا غلب، جو آدمی فطرت سے ٹکر لیتا ہے نا، فطرت اسے شکست دے دیتی ہے، پچھاڑ دیتی ہے، زمین پہ مار دیتی ہے۔ انہوں نے یہی کیا، گوشت دکھائیں، شادی نہیں کریں، اب تک عیسائیوں میں لڑکے اور لڑکیاں مذہب کے جوش پہ روحانیت ننس بن گئی نا، 8ویں اور 9ویں صدی کے حالات پڑے عیسائیت کے، گرجوں کے جو تہخانے تھے وہ ان بچوں کی آواز سے گونجتے تھے جن کا کوئی باپ اور کوئی ماں کچھ پتا نہیں، یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینے کا نتیجہ، اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگانا، بھئی جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے تم کرو، جسے خدا نے روکا ہے رک جاؤ، بس اعتدال کے ساتھ چلو۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا ان سے اکثر فاسق تھے، اکثر ایسے تھے وہ عیسائی پادری جن کے، بہرحال جو کچھ بھی ہے تو انٹرنیٹ سے سب کچھ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ نے کہا نکلے تھے گھر سے اس لیے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے دنیا سے اجتناب کریں گے، اور لوٹے اس حال میں کہ شیطان نے کہا حضرت آپ تو ہمارے مصیر و مرشد، یہ حال ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ عیسائیوں کی طرف پھر تخاطب فرمایا، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے کچھ عیسائیت میں جو ایمان کی رمق باقی تھی انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے عیسائیو ڈرو اللہ، تم میں سے جو پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا رسول ہے، پہلا تقاضا ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت انسان کو حد سے نکال دیتی ہے، کبھی کبھی اپنے حال میں سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اس کے باوجود ملنگ بن گیا ہے، رقص کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، جوانی کی جو تھرل ہے وہ اللہ کے نام پہ اسے مجبور کر دے۔ بہت سے ملنگ اللہ کی محبت میں لیکن کرتوت سارے شریعت کے خلاف، اور دوسرا اینڈ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ عقل، اس کا تعلق، وہ الہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، ہوتے مخلص ہیں مگر الہاد میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے بہت بحث کی کہ رمضان جو ہے اس کو کسی طرح کسی مہینے میں فکس کیوں نہیں کیا جا سکتا، مثلا جون جولائی میں فکس کر دیں، مسلمان ہر سال روزے رکھا کریں، بڑا زیادہ ہوگا، سردیوں میں فکس کر دیں نومبر اور دسمبر میں۔ ہم نے کہا یوں کیوں نہ کر لیں کہ بوڑھے، عورتیں، بچے، یہ سارے کے سارے دسمبر میں رکھ لیا کریں، اور جوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ اس میں بڑے بڑے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ جو اجتہادی نقطہ آپ نے بیان فرمایا ہے یہ پہلے سنا نہیں۔ میں نے کہا فرشتے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، شیاطین ضرور ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ہی دماغ میں ہمارے ڈالا ہے کہ یوں اجتہاد کرو۔ پھر ناراض ہوئے کہ ہم تو سمجھے تھے آپ مخلص ہیں، ہم نے کہا مخلص ہی نہیں، مجتہد بھی ہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسی بے تکی بات، کیونکہ محبت ہو یا خوف ہو اللہ کا، دونوں انتہا میں نہ رہیں بڑے برے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف انسان متنفر کبھی ہو جاتا ہے، اور وہ محبت وہ اسے ملنگوں کی طرح ہے۔ دونوں صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ساتھ رہے۔ تو یہ عیسائیوں نے کہا وہ آمنوا برسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عیسائیوں تم نے ایمان لائے ہو حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ۔ یوں پہ کم کفلائی نے یہ رحمت دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے دگنا اجر دے۔ کتنے ہی ہیں جنہیں دگنا اجر ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا کہ جو نیکی بھی کرو گی اللہ تمہیں دگنا اجر دے گی۔ عیسائیوں کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی، جو مجھ پہ ایمان لایا اسے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نماز، روزہ، جو بھی خدا کی عبادت ہے، دگنا اجر دے گا۔ فرمایا اس لیے کہ پہلے وہ اپنے نبی پہ ایمان لایا تھا، مجھ پہ ایمان لایا۔ بڑا کٹن مرحلہ ہے ان کے لیے کہ وہ نئی نبوت کو برداشت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے۔ ہمارے لیے تو مرحلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، ختم ہی بات۔ اللہ نے کہا دوہرا اجر دیں گے، وَيَجْعَلْنَكُمْ نُورًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نور عنایت فرمائے گا، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے، ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، مغفرت کر دیا۔ اس نور کا تذکرہ کی جگہ چند دن پہلے بھی ہم پڑھ چکے، نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبأیمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، ان کی دائیں طرف ہوگا، ایمان کا نور ان کو لے کے جائے گا۔ یہ نور اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ہم اتنے کمزور ہیں، ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم اس نور کو نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا میں جتنا بھی نور اور روشنی ہے یہ سب کی سب میٹر کے برن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بجلی جو ہے کوئی چیز تو پیچھے ہے نا جس کو پیدا کرتی ہے، مادے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی نیچرل سورس۔ سورج جو سب سے بڑا ہے، ہیلیم گیس اور کیا کیا دھماکے ہوتے ہیں، پھر روشنی پیدا ہوتا ہے۔ جو نور اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ اپنے متعلق بھی کہتا ہے وہ نور کسی مادے کے جل جانے کا نتیجہ نہیں ہے, ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, یہ اب پہنچے ہیں. کون؟ وہ فرانس اور وہ تجربات کے ہیں سائنسدانوں نے, سر نئے جگہ کا نام, انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اندھیرے کا بھی ایک نور ہے اور اس نے سائنسی تجربات کیے. جیسے یہ بجلی بلب سے ظاہر ہوتی ہے نا, وہ اس تلاش میں ہے کہ اس کو ظاہر کیسے کریں, اس نور کو کوئی چیز چاہیے, کیوں جو نور آتا ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر جائے. نواز شریف صاحب کو بھی کوئی لے گیا گیا کہ آپ سائنسدانوں سے ملاقات کریں, وہ لوگ ہیں اگر انہیں کروڑوں روپے بھی کوئی ان کی حکومت انعام دے, یہ ہے کام جو انسانوں کے کام آنے والا ہے, یہ ہے چیز جو انسانوں کو آگے لے جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نور دیں گے, اس نور کی روشنی میں چلو گے, یہ نور عبادت سے پیدا ہوتا ہے. قبر میں نور اس نماز کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے, تلاوت سے پیدا ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت اگر کسی نے کی ہو تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بالکل نور میں ڈھلے ہوئے تھے, مجسمہ کے نور, ہر وقت قرآن سننا, چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے قرآن سنتے رہتے تھے اور مسلسل آنکھوں کے دونوں گوشوں سے آنسو گرتے رہتے تھے. کبھی کبھی آیات ایسی آتی تھی چارپائی پہ چھال پڑ جاتا تھا, ہلتی تھی پوری چارپائی, حضرت رحمت اللہ سے اتنا اثر تھا کا قرآن پاک کہ رائے پوری کی نسبت میں یہ جو قرآن کا نور آیا ہے نا, یہ کسی کے ہاں اتنا نہیں آیا. اللہ نے فرمایا اے عیسائیو ایمان لے آؤ, اجعلکم نوراً تمشون به ویغفر لکم, یہ نور اللہ تمہیں عنایت کرے گا, قیامت میں اس کی روشنی میں چلو گے اور جو خطائیں ہو گئیں اللہ معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ مغفرت کرنے والا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لئلہ یعلم اہل الکتاب, کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ عیسائیوں پہ اللہ کا فضل نہیں. یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی, کہ یہودیوں کو حسد ہے, اللہ نے عیسائیوں کو دعوت کیا, اللہ کہتا ہے ایمان قبول کرو, ہماری راہ میں محنت کرو, ہم مہربانی کریں گے, دگنا اجر دیں گے. ایسے نہ ہو کہ یہودی اہل کتاب حسد کی وجہ سے یہ سمجھے کہ خدا تو عیسائیوں کا ہے, یہودیوں نے اللہ کو بھی اپنا بنا لیا کہ اللہ ہمارا ہے اور ان کا ہے ہی, معاذ اجارہ داری, مذہب کی ٹھیکے داری کہ ہمارے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں. اسی لیے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مخدومیت کا مزاج ہے نا نہیں پیدا ہوا, اسی لیے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اور بندے کے درمیان اطاعت میں تو واسطہ فرمایا ہے کہ اطاعت کرو, پرستش پہ نہیں لائے گا. عبادت اللہ کی پرستش ہے اور اطاعت الگ چیز کی, پرستش کسی کی نہیں سوائے اللہ. عبادت سے پھر اجتہاد ہے, کتاب و سنت سے استنباط ہے, بہت سے طریقے انسانوں کو اللہ تعالی فطرت کے مطابق الہام فرماتا ہے, بہت سی چیزیں, لیکن منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں. اور وہ خدا کو ذاتی سطح تک جو یہودی محدود کر رہے تھے, اللہ نے فرمایا ان چیزوں کو ہٹا دو, اللہ کا فضل عیسائیوں تم پر بھی ہے. اور پھر قاب ان الفضل بید اللہ, اور اللہ کا فضل تو اس کے اپنے اختیار میں ہے, جو تیہمی شاہ جس پہ چاہے فرمائے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ یقیناً بہت فضل فرمانے والا ہے. فضل کی تشریح صبح گزر یہاں پر یہ فرمایا تینوں چیزیں, ایک تو فضل کی کمی نہیں, خزانے ڈھیر, دوسری یہ بتا دیا کہ سب کا سب ڈھیر کے قبضے میں, اس کے قبضے سے باہر نہیں. اور تیسرے یہ فرما دیا کہ اس کو خرچ بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے, تمہاری مرضی سے نہیں. اس گناہگار کو کیوں بخش دیا, اسے کیوں یہ چیز دے دی؟ کہتے ہیں ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور بڑی عقل مندی کی باتیں کی, دانائی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ گزر بسر کس طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا پاکے لگے ہوئے اور پھٹے کپڑے آپ کے سامنے. اس نے کہا اتنی عقل اور یہ حال؟ اس نے کہا اگر عقل کے مطابق تقسیم ہوتا تو تم تو بھوکے مر جاتے. یہی حال ان الفضل بید اللہ, اللہ کے ہاتھ. آج یہ اہل تصوف کا مزاج ہے. وہ کہتے ہیں اب جو شراب خانے سے نکل رہا ہے نا اور چوری اور ڈاکہ کر کے رات کو نکل رہا ہے, عین ممکن ہے کہ فجر کی نماز میں اسے کچھ ملکتا بنا دے, اولیاء اللہ کا سردار بنا دے, اس کا فضل کون. اور عین ممکن ہے جو ساری رات نماز پڑھتا رہا ہے فجر میں یہ ہو جائے کہ کوئی چیز قبول نہیں, یہ ان کی بے نیازی ہے. فرمایا جس پہ چاہیں کر, جس کو چاہیں جتنا دیں, فضل اللہ سے مانگو. اس کے بعد خزانے بھی ہیں اور وہ خزانے وہ خرچ بھی کرتا ہے, لیکن جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. اس پہ توکل, اعتماد اور بھروسہ.